بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آیات المسلمین جو تالیف ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں سے آج ہم سولہویں روح پڑھ رہے ہیں سولہویں روح اس کا عنوان ہے باب الریان باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے خاص روزے دار یعنی جن کو روزے کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا اس سے پکارا جائے گا اور وہ اس سے داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے چونکہ یہ مضمون روزے سے متعلق ہے اس لیے حضرت نے اس کو باب الریان کا لقب دیا ہے روزے رکھنا خاص کر فرض روزے رمضان کے اور واجب روزے رکھنا روزہ بھی مثل نماز اور زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور حج سب کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کے بجز اللہ تعالیٰ کی کسی کو خبر نہیں ہو سکتی اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت اور عظمت کے کام کرنے سے محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے روزہ رکھنے سے ہی کمی پوری ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی اگلی دو حدیثوں میں اسی بات کو اس طرح فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہیں مگر روزہ کہ وہ میرے لیے خاص ہے ایک اور روایت میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا اپنا پینا اپنی نفسیاتی خواہش میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور اس حدیث کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں آئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتا فائدہ ان احادیث سے اوپر والی بات ثابت ہو گئی اور اسی لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز فرمایا اور اسی خصوصیت مذکورہ کے سبب روزے کو اگلی حدیث میں اور بڑی تاکید سے سب اعمال میں بے نظیر فرمایا چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں میں نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں میں نے تیسری بار پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کی مثل نہیں یعنی بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے مثلا خصوصیت مذکورہ میں اور روزے میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے روزے دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا اگلی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ بیماریاں کھانی پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہ آئیں گی لیکن بیماری دور ہونے کی نیت سے روزہ نہ رکھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی ایک زکات ہوتی ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. یعنی جس طرح زکات میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے, اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے. اور اگلی حدیث میں یہ مضمون بالکل صاف آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے. اور روزے سے جس طرح ظاہری اور باطنی مضرت زائل ہوتی ہے, اسی طرح اس سے ظاہری اور باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے چنانچہ ظاہر ہے, اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا. اور رمضان میں ایک دوسری عبادت اور بھی مقرر کی گئی ہے, یعنی تراویح میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا جو سنت موقعہ ہے. بعض باتیں اس میں روزے کی سی ہیں, مثلا نیند جو کھانے پینے کی طرح نفس کو پیاری چیز ہے, تراویح سے اس میں کسی قدر کمی ہوتی ہے. اور مثلا اس کم سونے کی بھی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی, چنانچہ بہت دفعہ آدمی نماز میں سو بھی جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے. اور مثلا بعض دفعہ سجدے میں نیند آنے سے بدن ایسی وضع پر ہو جاتا ہے کہ اس وضع پر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور جب وضو نہ رہا نماز بھی نہ رہی. یا مثلا وضو بھی نہ ٹوٹا مگر سوتے ہوئے جس قدر حصہ نماز کا ادا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا, تو ایسی حالتوں میں نیند جیسی پیاری چیز کو دفاع کرنا یا تازہ وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا یا نماز کے اس حصے کو لوٹانا جو سوتے میں ادا ہوا ہے, وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور خوف ہوگا. بس روزے کی طرح اس عبادت یعنی تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلاوا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی دو عبادتیں جمع فرما دی, ایک دن میں یعنی روزہ اور ایک رات میں یعنی تراویح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا, اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تراویح اور قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا, یعنی جو موقع ہونے کے سبب ضروری ہے. اور جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے یعنی بخشش کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا, اے میرے پروردگار, میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھا, تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. اور قرآن پاک کہے گا کہ میں نے اس کو پورا سونے سے روکے رکھا, سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. دونوں احادیث ملانے سے صیام اور قیام میں مناسبت جس کی تفصیل ابھی اوپر آئی ہے ظاہر ہے. یہاں تک مضمون کا ایک سلسلہ تھا, آگے متفرق طور پر لکھا جاتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اور آخر میں اس آیت کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کیا ہوا ہے, یعنی روزے رکھنے والے مرد و عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. اس بو کا اصلی سبب چونکہ معدہ ہے اس لیے یہ مسواک سے بھی نہیں جاتی, ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے, اس پر عمل کرنے والے کا ثواب غیر محدود ہے, اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ کے. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے, اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں ہوتا جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، یعنی مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب ہو، جیسے تراویح، مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر 100 یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو 100 یاقوت سے آراستہ ہوگا، اور پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے سبب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو رمضان گزشتہ کے ایسے ہی دن تک ہوئے ہوں، یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے والے رمضان کی پہلی تاریخ تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا، یعنی رمضان، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی شبِ داری یعنی تراویح کو فرض سے کم یعنی سنت کیا ہے، جو شخص اس میں کسی نیک کام سے جو فرض نہ ہوا خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں ایک فرض ادا کرے، اور جو کوئی اس میں کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسا اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں 70 فرض ادا کرے۔ آگے ارشاد ہے کہ جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، یعنی کچھ افطاری دے دے، یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر شخص کو اتنا تو میسر نہیں جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکیں، یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاز بھر پانی پر یا دودھ کی لسی پر جو دودھ میں پانی ملا کر بنائی جاتی ہے کھلوا دے۔ اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے، یعنی اعتکاف رمضان کے آخری 10 دن میں، اعتکاف رمضان کے آخری 10 دن میں، جو ایسی سنت ہے کہ سب کے ذمے ہے، لیکن اگر بستی میں ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اس کو اعتکاف کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بغیر پیشاب پخانے وغیرہ کی مجبوری کے یہاں سے نہ نکلوں گا، اور روزے اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے، یعنی کھلے محال پھیلنا، اور اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے یا ویسے ہی آ گیا۔ آگے اس کی فضیلت کا ذکر ہے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے 2 حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے روکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے، اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت پہلے روح میں گزر چکی ہے، البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں، اور یہ سب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہیں یعنی عید کے دن اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے ہیں، اپنی عزت اور جلال اور کرم اور شان بلند کی قسم میں ضرور ان کی عرض قبول کروں گا، پھر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، پس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی قدر کی توفیق دے، اور جس طرح روزہ رکھنے کے بعد رہنا چاہیے، یعنی گناہوں سے اجتناب۔ خصوصاً غیبتوں سے اجتناب، زبان اور بیجا غصہ، یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ روزے کو خراب کرنے والی ہیں اور بہت ہی آسانی سے روزہ برباد ہو جاتا ہے. ذرا سی زبان کی حرکت سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی قدر نصیب فرمائے، اور جہاں فرض روزے واجب روزے ہیں اس کے علاوہ نفل روزے بھی رکھنے کی حکمت اور توفیق عطا فرمائے. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی یقینی ہے، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے. بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے، کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. بس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے، مگر اس طلب میں اجمال ہو، کاوش اور اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سلام کی سنت، معاشرت کی سنتوں میں سے سلام کی سنت کا بیان چل رہا تھا. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا، یعنی کہ زبان سے نہ کہنا، یہ خلاف سنت ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. نشوتی کی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں واقع معراج شریف میں ہے کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کے بعد یہ تقریر کی کہ جمیع محامد ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا اور شیاطین کو بھی مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر کے اس وقت کی شریعت میں درست تھیں، اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی، اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جنوں اور پرندوں کے لشکروں کو مسخر کیا، اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کی کسی کے لیے شایان نہ ہوگی، اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز فرمائی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حساب بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.